الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون گزشتہ سے پیوستہ سابقہ مجلس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیغام کو سمجھنے کے لیے چند باتیں پیش کی تھیں اور پیغام یہ تھا کہ اس دنیا کی رنگینی میں دل لگانے والے اور اس کو ہی حقیقی زندگی سمجھنے والے انہیں یاد رہنا چاہیے یتبع المیت ثلاثۃ جب انسان کی میت قبر کی طرف جاری ہوتی ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اس کے اہل و عیال بھی ساتھ ہوتے ہیں اس کا مال و دولت بھی اور اس کا عمل بھی اہل و عیال بھی خالی چارپائی لے کے واپس آ جاتے ہیں مال و دولت غلاموں کی شکل میں یا ماتحتی میں کام کرنے والے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں قبر میں جو چیز ساتھ رہتی ہے وہ اس کا عمل رہتا ہے ہم نے اس حقیقت کو بھی پیش کیا تھا کہ مال و متاع کی حقیقت کیا ہے اور ہم نے اس بات کو بھی پیش کیا تھا جس قبر میں ہر ایک نے جانا ہے یعنی عالم برزخ میں اس کی تیاری کیسے ممکن ہے جس ضمن میں ہم نے کچھ نو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ انسان کو زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور ساتھ ہم نے اس پر بھی چند باتیں پیش کی کہ موت کی سختیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے یہی حقیقت میں موت کی تیاری بھی ہے اور آخرت کی تیاری بھی ہے اور اگر اللہ نے کسی انسان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اسے وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے اور سب سے خوبصورت پہلو جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے موت سے پہلے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھے کہ اللہ عزوجلال کے بارے میں اس کے تصورات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اللہ عزوجلال کے متعلق تصور خوبصورت ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا میرے مالک کے ہی فیصلے نافذ ہونے ہیں اور میرا رب ضرور مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا ہم نے آخری بات یہ پیش کی تھی کہ کلمہ توحید پڑھنا یہ انسان کس قدر خوش نصیب ہے جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور دسویں بات جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا کہ انسان کو ہر وقت حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے حسن خاتمہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یہ تمنا بھی رہنی چاہیے اور پھر کوشش بھی کرنی چاہیے اور بلکہ اس بات پہ پہرا دینا چاہیے کہ آخر تو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے لیکن نیکی کرتے موت آئے اچھی موت آئے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایسی کیفیت میں ہو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اللہ عزوجلال کے عوامر کے سامنے جھکنے والے ہو اس کی اطاعت کرنے والے ہو اس لیے علماء امت نے حسن خاتمہ کی فکر کے متعلق جب گفتگو کی ہے تو حسن خاتمہ کے اسباب کو بیان کیا ہے کہ انسان کا اچھا خاتمہ کیسے ہوتا ہے کیسے انسان کی اچھی موت ہوتی ہے کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان بری موت سے بچایا جاتا ہے اور اللہ عز و جلال اس مشکل اور بھیانک گھڑی پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں کہ وہ اس زندگی کے آخری لمحات میں کہیں شیطان کے تخبط کا شکار نہ ہو جائے، اس کے شکنجے میں آ کے اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ حسن خاتمہ کی اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے ایمان اور توحید۔ جو شخص اپنے ایمان کی فکر رکھتا ہے اسے ہر وقت مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط ترین بنانے کی ہی تڑپ میں لگا رہتا ہے، اور توحید پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس سبب کو اختیار کرنے سے اسے بری موت سے بچا لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے ارشاد فرمایا ہے،
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔
اللہ عز و جلال ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، کس کے ساتھ؟ بالقول الثابت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو ظالم لوگ ہیں اللہ عز و جلال انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اور جو اللہ عز و جلال چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہیں کا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3435، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ رسولہ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جلال کے بندے اور اللہ عز و جلال کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جلال کے بندے اور ان کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ، اور اللہ عز و جلال کا کلمہ ہے جس کا القاء کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، والجنۃ حق والنار حق، والجنۃ حق والنار حق، اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ حضر جلال اسے جنت میں داخل فرمائیں گے جو بھی اس نے عمل کیا ہے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 28، جس کی الفاظ یہ بھی ہیں، ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ شاء، اللہ عز و جلال اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولیں گے، اور جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں گے اسے جنت میں داخل کر دیں، اور جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا وہ شخص اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 6708، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، جب کسی مسلمان کو قبر میں دفنا دیا جائے، جب قبر میں اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فذلک قوله تعالی، یہ ہے اللہ عز و جلال کے اس فرمان کا مطلب، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ثابت قدمی عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن کا ایمان خوبصورت ہوتا. تو حسن خاتمہ کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، توحید کو خالص رکھے، اس پہ آنچ نہ آنے دے، شرک کے قریب نہ آئے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے تو مزید اس کی تاکید ملتی ہے، لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. حسن خاتمہ کا ایک دوسرا سبب بھی ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ عز وجلال کی کتاب اور اس کے پیارے پیغمبر کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. قرآن مجید میں اللہ عز وجلال فرماتے ہیں، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حواء علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین میں اتار دیا. بعضکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارا وہاں شیطان کو بھی زمین میں اتار دیا، اور ساتھ یہ بات کہہ دی، جو میرے پاس ہدایت لے کے آئے گا، جو میری طرف سے ہدایت آ چکی ہے، فلا يضل ولا يشقى، نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. تو بدبختی سے بچنا اور گمراہی سے بچنا، یہ ہے ایک مسلمان کا مطمئن نظر کہ کبھی وہ گمراہی میں نہ چلا جائے، بدبختی کی طرف نہ چلا جائے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے نہیں پکڑتا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت یا تو قرآن کی شکل میں ہے یا اس کے رسول کے فرمان اور عمل کی شکل میں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3053، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن اور کون سا جمعرات کا دن، ثم بکا، اتنا کہہ کے وہ رونے لگ گئے، حتی خضب دمعه الحصبا، کس طرح ان کے آنسو گرنے لگے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں، اشتد برسول اللہ وجعه یوم الخمیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جمعرات کو زیادہ ہو گئی، اور وہ فرمانے لگے، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، میرے پاس کتاب لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو صحابہ کرام فرمانے لگے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ عز الجلال کی کتاب ہمیں کافی ہے. تو اللہ عز الجلال کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو جو مضبوطی سے تھامتا ہے، یہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا. اور امام خزائی ابو شریح الخزاعی بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ فرمانے لگے، ابشرو و ابشرو، خوش ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ. الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ عز و جلال کا رسول اور پیغمبر ہوں؟ قالوا نعم، کیوں نہیں. قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، پھر آپ نے فرمایا، یہ قرآن جو ہے اس کا ایک کنارہ اللہ عز و جلال کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکو بھی, اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو. فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا, اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو نہ تم کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی تم ہلاکتوں کی طرف جاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے 1218, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ, میں تمہارے پاس ایسی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کتاب اللہ ہے, اس کو جب تم مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جامع ترمذی کی روایت ہے 3788, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے, انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی, میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. احدہما اعظم من الاخر, میں جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک چیز دوسرے سے زیادہ عظیم ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض, ایک اللہ کی کتاب ہے, یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی. وعطرتی اہل بیتی, اور میرے اہل بیت. ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما, دوسری چیز میرے اہل بیت اور میری عطرت ہے, میری آل اولاد ہے. ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض, یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے. بس تم دیکھ لو کہ میرے بعد تم کون سے عمل کرنا چاہ رہے ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی تھی کہ کتاب و سنت اور اسی طرح اہل بیت جن کے اعمال صالحہ مومنوں کی مائیں, اسی طرح سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم, ان کی بابت بھی بیان کر دیا کہ میں یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے اعمال بھی دیکھیں کہ کتنے اچھے اعمال ہیں اور ان نیک اعمال کو اختیار کرو. حسن خاتمہ کا ایک تیسرا سبب بھی ہے, التوفیق لعمل صالح قبل الموت والموت على عمل صالح, جس بندے کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق مل جائے یا موت ہی اس کی نیک عمل پہ ہو تو یہ بھی حسن خاتمہ کا سبب ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 2143, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ عزوجل جلال جب کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, استعملہ, اسے استعمال کرتے ہیں. کیسے استعمال کرتے ہیں, کیسے عمل کی توفیق دیتے ہیں؟ صحابہ نے یہی سوال کیا, قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت, موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق سے نواز دیتے. اور مسند احمد کی روایت ہے 1214, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا علیکم اللہ تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما ختم له بما يختم له, تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کوئی چیز تمہیں تعجب میں نہ ڈالے جب تک کسی کا آخری اور اس وقت اور اس کا آخر نہ دیکھ لو. فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِ أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ. بعض عمل کرنے والے ایسے ہیں جو زندگی میں نیک عمل کرتے رہیں گے، عرصہ دراز نیکی میں گزاریں گے. لو مات علی دخل الجنہ، اگر وہ اس پہ فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، لیکن ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ نیکیاں کرتا کرتا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ برائی کی طرف چل نکلتا ہے. وان العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار. ایک شخص مدت تک برے اعمال میں لگا رہتا ہے، اگر وہ اس پہ فوت ہو جاتا تو جہنم میں جاتا. ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، پھر اللہ ایسا اسے تبدیل کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا. واذا اراد الله بعبد خيرا استعمله، اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے استعمال کرتے ہیں قبل موتی، اس کی موت سے پہلے. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمل، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ عز و جلال استعمال کیسے فرماتے ہیں. قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه علي، اللہ عز و جلال اسے عمل صالح کی توفیق سے نوازتے ہیں اور پھر اسی عمل صالح پر ہی اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے 23324، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اسندت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى صدری، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگوائی. وہ فرمانے لگے، من قال لا الہ الا اللہ قال حسن ابتغاء وجہ اللہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ختم لہو بہا، اور اسی پہ اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو. ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ جنت میں جائے گا. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله، اور جو اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، ختم له بها، اور یہ اس کا آخری عمل ہوتا ہے، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، دخل الجنہ، یہ شخص بھی جنت میں جائے گا. حسن خاتمہ کا ایک چوتھا سبب بھی ہے، تقوی اللہ فی السر والعلن، انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اللہ عز و جلال کا خوف و خشیت اس کے دل میں ہونی چاہیے. اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے،
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
آخرت ہم نے تیار کی ہے تو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علواً، جو زمین کے اندر علو پسند نہیں کرتے کہ بس میں ہی ہوں کوئی اور نہ ہو، اور نہ ہی فساد مچاتے ہیں. اچھا انجام تو متقین کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک دوسری جگہ فرمایا،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پہ پھر صبر بھی کیجئے، ظاہر ہے کمی کوتاہی ہوگی، لیکن ڈٹے رہیے، یہ حکم کرتے ہی رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، تقوی ہی ایسی نعمت ہے جس کا انجام بہت اچھا ہے. اللہ عز و جلال ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں،
یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم.
اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ ذو الجلال تمہیں فرقان بنا دیں گے، ایسی صلاحیت سے نوازیں گے کہ تمہاری شخصیت حق و باطل میں تمیز کرنے والی بن جائے، فرق کرنے والی بن جائے، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے، تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے. ایک چوتھی جگہ بھی اللہ عز و جل نے فرمایا،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تقوی اختیار کرو. کیسے تقوی آئے گا؟ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے رسول پر ایمان ہو گیا تو اس پر ایمان ہو گیا، ملے گا کیا؟ اللہ عز و جلال دگنی رحمت سے نواز دیں گے، تمہارے لیے ایسی روشنی کا بندوبست کریں گے کہ تمہاری زندگی کا ہر پہلو روشن ہو جائے گا، اور ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. ایک پانچویں جگہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو مبارک کلام اترا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی جگہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے اسے عطا کرتے ہیں جہاں اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اونگ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا ابا ذر لو ان الناس اخذوا بها لکفتہ، اگر لوگ صرف اس بات کو ہی لے لیں اور اس آیت کو ہی پکڑ لیں تو یہ آیت ہی ان کے لیے کافی ہو جائے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یجعل له مخرجا ینجیہ من کل کرب الدنیا والآخرہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اسے دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور غم سے نجات دلا دیں گے. اور اللہ عز و جلال کا ایک فرمان اسی سورت، سورت الطلاق کے اندر یہ بھی موجود ہے،
وَمَن اتق اللہ یجعل له من امره یسرا،
جو اللہ عز و جلال سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے. آسانیاں ملتی اس وقت ہیں جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا اور گرتا ہے، اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے رب کی عظمت کو الاپتا ہے. اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.
خشیت اور تقوی انسان کے پاس ہو تو معمولی سے معمولی کام بھی اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتا. حسن خاتمہ کا ایک پانچواں سبب بھی ہے کہ انسان ایسے اعمال بجا لائے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 59. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ. میری رب تعالی میری خواب میں بہت ہی خوبصورت صورت میں تشریف لائے. فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ ملأ الاعلى فرشتے ان کی آپس میں تو تکرار کس بات پہ ہوتی ہے؟ قلت لا. میں نے کہا میرے مالک میرے تو علم میں نہیں. فوضع يده بين كتفي تو میرے کندھوں کے درمیان اللہ عز وجلال نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا. حتى وجدت بردها یہاں تک کہ مجھے اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. بین صدیی میرے سینے کے درمیان. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض تو اللہ عز وجلال نے جو مجھے سکھانا تھا جس کا علم مجھے دینا تھا زمین و آسمان کے بارے میں وہ علم دے دیا. فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے علم میں ہے کہ ملأ الاعلى کس بات میں تو تکرار کرتے ہیں؟ قلت نعم. میں نے کہا جی ہاں. فی الکفارات ایسے اعمال میں جو کفارہ بن جاتے. والدرجات ایسے اعمال میں جو درجات کی بلندی کا باعث بنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی. کفارات کیا ہیں؟ کس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ المکس فی المساجد بعد الصلوات نمازوں کے بعد مسجدوں میں ٹھہرے رہنا اس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا. والمشی علی الاقدام الى الجماعات اور پیدل جا کے نماز با جماعت پڑھنا. واسباغ الوضوء فی المکارہ سردی کے موسم میں وضو مکمل کرنا اس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا. قال صدقت یا محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير جس نے ایسا کام کیا مسجد میں رکا رہا پیدل چل کے نماز با جماعت ادا کرنے گیا وضو مکمل کیا سخت سردی میں بھی یہ خیر کے ساتھ ہی زندہ رہے گا اور خیر پر ہی سے موت آئے گی. وكان من خطيئته كيوم ولدته امه اور یہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے کوئی بھی گناہ نہیں اس پہ ہوتا. وقال یا محمد اذا صلیت فقل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ بھی کہا کرے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکیاں کروں اور برائیوں سے بچوں. وحب المساکین میں مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وان تغفر لی وترحمنی اور تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما. وتتوب علی اور میری توبہ کو تو قبول فرما. واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ جب تو اپنے بندوں پر کوئی فتنہ ڈالنا چاہے ان کی آزمائش کرنا چاہے. اے میرے مالک جب تو اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہے تو مجھے اپنے پاس بغیر آزمائش کے بلا لے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں تو کن اعمال سے؟ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، وإطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، والصلاة باللیل والناس نیام، اور تہجد پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ان الفاظ سے بھی اس بات کو سمجھایا. اس صحیح ترغیب کی روایت ہے 194، ومن حافظ علیہن عاش بخیر ومات بخیر. ان تین چیزوں کی جو حفاظت کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیدل چل کے مسجد میں جاتا ہے، وضو مکمل کرتا ہے، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. یہ جب تک رہے گا خیر کے ساتھ رہے گا، اور جب فوت بھی ہوگا تو خیر پر فوت ہوگا. حسن خاتمہ کا چھٹا سبب صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں ہے 1443، اور صحیح مسلم میں ہے، اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے 3309. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ اللہ عزوجلال کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اور بری موت کو بھی دور کر دیتا ہے، اور بری موت کو روک دیتا ہے. تو انسان بری موت سے بچ سکتا ہے، اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، تو اسے صدقہ کرنا چاہیے. صحیح ترغیب کی ایک روایت 889، اس کے الفاظ یہ ہیں، صنائع المعروف تقی مصارع السوء. نیکی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں. وصدقۃ السر تطفع غضب الرب، اور خفیہ صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وصلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صلہ رحمی یہ انسان کی عمر میں باعث برکت بن جاتی ہے. حسن خاتمہ کے اسباب میں سے علماء نے ایک ساتواں سبب بھی لکھا ہے، اور وہ ہے دعا کرنا اور سید الاستغفار پڑھنا. اللہ عزوجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. تو ہی تو وہاب ہے، تو ہی تو عطا کرنے والا اور دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 780، اور سلسلہ صحیحہ کی 1390، من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ. جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے سچا گردانتا ہے. فقال لا الہ الا انا وانا اکبر، اور اللہ فرماتے ہیں، ہاں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے. قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، ہاں میں یکتا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ عزوجلال فرماتے ہیں لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، ہاں میں اکیلا ہی عبادت کے لائق ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. اور جب انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہی بھی اسی کی اور تعریفیں بھی اسی کے لیے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، ہاں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی بادشاہی ہے اور میری ہی تعریف. اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں لا الہ الا انا ولا حول ولا قوۃ الا بی، بلا شبہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سوا اور کوئی طاقت نہیں جس سے انسان گناہوں سے بچ سکے. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، اور جو شخص اس بیماری میں یہ کلمہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آگ نہیں چھوئے گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے لم تمسه النار، اسے آگ نہیں چھوئے گی. لم تطعمه النار، آگ اسے نہیں چکھے گی اور آگ اسے نہیں چھوئے گی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 2654، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، پوری انسانیت کے دل اللہ ذوالجلال کی دو مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، گویا کہ ایک ہی دل ہو. یصرف حیث یشاء، اللہ عز و جلال اسے جدھر چاہے پھیر دیتے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دینا. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دعا نقل کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6315، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے تو آپ دائیں کروٹ لیٹتے. ثم قال، پھر یہ دعا پڑھتے اللهم اسلمت نفسي اليك، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، ووجهت وجهي اليك اور اپنے چہرے کو تیری طرف لگا دیا، وفوضت امری الیک اور میں نے اپنے سارے امور تفویض کر دیا آپ کی طرف، والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، میں نے اپنی کمر بھی لگا دی ہے تیری طرف، اللہ جنت کی رغبت کرتے ہوئے اور تیری جہنم سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی چیز تیرے سوا نہ نجات دے سکتی ہے نہ ملجا و ماوا بن سکتی ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے اتاری، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالہن ثم مات تحت لیلتہ مات علی الفطرہ، جو یہ کہتا ہے اور رات کو فوت ہو جاتا ہے اس کی موت فطرت کی موت ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں 7488، فَإِنَّكَ إِن مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِن أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا، اگر تمہیں رات کو موت آ جائے تو فطرت پہ تم مرے گا، اور اگر صبح کرے زندہ رہے تو تمہیں اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بھی سکھایا ہے صحابہ کرام کو، صحیح الجامع کی روایت 3674، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سید الاستغفار ان یقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ یہ کہے کہنے والا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. میں اپنے اس عہد و پیما پر پابند ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں جتنی میری طاقت ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت. اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جب مجھ سے غلطی ہوگی. ابو الک بنعمتی کا علی و ابو الک بذنبی فاغفر لی. تیری نعمتوں کا بھی میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قالها من النهار موقنا بها فمات من يوم قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. جو شخص دن کو کہتا ہے یہ کلمات یقین رکھتے ہوئے اور اس دن فوت ہو جاتا ہے مغرب سے پہلے پہلے, تو یہ جنتی ہے. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. اور جو رات کو یہ مبارک کلمات کہہ دیتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے صبح سے پہلے پہلے, تو یہ جنتی ہے. تو ساتواں سبب جو ہے وہ حسن خاتمہ کا, وہ دعا کرنا اور سید الاستغفار پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق سے نوازے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں حسن خاتمہ کے اسباب ہم نے سمجھے اور سنے, کیا حسن خاتمہ کی کوئی علامت بھی ہے؟ بلا شبہ حسن خاتمہ کی علامات ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2684. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ عز و جلال کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں. فقلت یا نبی اللہ اکراہیۃ الموت فکلنا نکرہ الموت. کیا اس سے مراد موت کی کراہت ہے؟ تو ہم سب ہی موت کو پسند تو نہیں کرتے. فقال ليس كذلك. ایسے نہیں ہے. ولكن المؤمن اذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. اذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته. مومن کی جب موت قریب ہوتی ہے تو اسے اللہ عز و جلال کی رحمت کی خوشخبری دی جاتی ہے, اللہ عز و جلال کی رضا کی خوشخبری دی جاتی ہے, اللہ عز و جلال کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. جس سے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور شاید کہ یہی وہ خوشخبری ہے جو انسان کے چہرے پہ رونق, روشنی, بشاشت اور مسکراہٹیں لے آتی ہے, کہ کتنے دنیا سے جانے والے یوں لگتے ہیں مسکرا رہے ہیں. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. اور کافر کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور اللہ کے سخط اور ناراضگی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے, اس لیے وہ اللہ کو ملنا نہیں چاہتا, تو اللہ عزوجلال بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 6507, اور اس روایت میں الفاظ یہ ہیں, اذا حضرہ الموت. مومن کو جب موت حاضر ہوتی ہے, بشر برضوان اللہ وکرامتی, تو اسے اللہ عزوجلال کے راضی ہونے کی خوشخبری اور اللہ عزوجلال نے جو اسے انعام و اکرام دینا ہے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. فلیس شیء احب الیہ مما امامہ. تو اس انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بھی محبوب چیز نہیں ہوتی کہ اسے اللہ کی رضا مل گئی. فاحب لقاء اللہ, تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. وہ احب اللہ لقاء, اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور کافر کی جب موت قریب آتی ہے, بشر بعذاب اللہ وعقوبتی, تو اسے اللہ کے عذاب اور سزاؤں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ سزائیں مل رہی ہیں, تو اللہ بھی ایسے کو پسند نہیں کرتا. تو حسن خاتمہ کی علامات میں سے پہلی علامت موت کے وقت اگر انسان خوشخبری دیا جائے تو یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے, جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, بشاشت آ جاتی ہے, تازگی اور چمک آ جاتی ہے, اور کتنے ہی چہرے مسکراتے نظر آتے ہیں. حسن خاتمہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھے, لا الہ الا اللہ. مسند احمد کی روایت ہے 2034, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, كنت اکتمکموہ سمعت رسول اللہ یقول من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ. جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں, اور یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے 2060, من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه او یقینا من قلبه لم يدخل النار او دخل الجنہ وقال مرہ دخل الجنہ ولم تمسہ النار. جو شخص گواہی دیتا ہے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ, دل کے یقین کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, یہ جہنم میں نہیں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا. اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا اور اسے آگ نہیں چھوئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی یحیی بن طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالی نے طلحہ بن عبید اللہ کو بوجھل دیکھا, کہا خیر ہے, کیا ہوا؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے 1384, لگتا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے آپ کو پریشان کیا. کہا نہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی اور وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, انی لاعلم کلمہ لا یقولها عبد عند موتی الا اشرق لها لونه ونفس اللہ عنه قربته. موت کے وقت اگر کوئی یہ کلمہ کہہ دے تو اس کا رنگ نکھر آتا ہے, روشنی آ جاتی ہے, اور جس کرب اور مصیبت میں سخت بیماری میں ہوتے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. فقال عمر, انی لعالم ما ہی قال, میں جانتا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے. قال وما ہی قال, کون سا کلمہ جو انہوں نے کہا. قال تعلم کلمة اعظم من کلمة امر بها عمه عند الموت لا الہ الا اللہ, یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی دیا. قال طلحہ صدقت ہی واللہ ہی, آپ نے سچ کہا, اللہ کی قسم یہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو زندگی کے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں ہم سب کو شامل فرمائے. محدثین میں سے امام ابو ذر غازی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے محدث, 700,000 حدیثوں کے حافظ, ابو جعفر محمد بن علی وراق ابی زرعہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو زرعہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بازار میں تھے, اور ان کے پاس ابو حاتم اور ابن وارہ اور منذر بن شازان بھی تھے. ابو ذر غازی رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہو گئے, ایسی بیماری جس کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے گئے, یہ تین محدث ان کے پاس ہیں, ابو حاتم الرازی, ابن وارہ اور منذر بن شازان. اب تینوں سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے محدث کو کیسے کلمہ پڑھائیں, یہ دین کا پہاڑ اللہ نے بنایا ہے. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, جو قریب المرگ ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ حدیث ہے. واستحیوا من ابی زرعہ ان یلقنوه فقالوا، انہیں حیا آئی کہ اتنے بڑے انسان کو ہم کلمہ پڑھائیں، تو انہوں نے کیا سوچا، تعالوا نذکر الحدیث، ہم وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، تو شاید انہیں خود ہی یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے. تو سب سے پہلے ابن وارہ اس حدیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح عن صالح. سند کی اس جگہ پہ آ کے رک گئے، محسوس یوں کروایا کہ آگے سند نہیں آ رہی. ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ جب یہاں رکے تو ابو حاتم کہتے ہیں کہ اچھا رکو، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. وہ کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح. وہ بھی یہاں رک گئے. ابو ذر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں رکو، میں یہ حدیث مکمل کرتا ہوں. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی عریب عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حدیث مکمل کی کہ جس کا آخری کلمہ لا إله إلا الله ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. وتوفي رحمه الله، اور ساتھ ہی وہ اللہ کے پاس چلے گا. حسن خاتمہ کی تیسری نشانی، انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 982، المؤمن يموت بعرق الجبين، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، موت المؤمن بعرق الجبين، مومن کی موت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت چوتھی یہ بھی ہے کہ کوئی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو. جامع ترمذی کی روایت ہے 1074، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے، مالک الملک اسے قبر کی آزمائش اور فتنے سے محفوظ کر لیتے ہیں. حسن خاتمہ کی ایک پانچویں علامت بھی ہے، انسان دین کا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو یا اپنی جان بچاتے ہوئے شہید ہو جائے. جامع ترمذی کی روایت ہے 1421، من قتل دون ماله فهو شهید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینه فهو شهید، جو اپنا دین بچاتے ہوئے فوت ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون دمه فهو شهید، جو اپنا خون بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون اهله فهو شهید، جو اپنے اہل و عیال کی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو سنن النسائی کی روایت ہے 4096، ومن قتل دون مظلمته فهو شہید، جو ظلم کرتے ہوئے شہید ہو گیا. من قتل دون مظلمته فهو شہید، جو شخص مارا گیا ظلم کرتے ہوئے، یعنی لوگ اس پہ ظلم کرتے ہوئے اسے مار دیتے ہیں، تو یہ بھی شہید ہے. یا یہ ہے کہ ایک انسان اپنا مال جہاں بچاتا ہے، دین بچاتا ہے، اپنی عزت بچاتا ہے، اہل و عیال کی عزت بچاتا ہے اور دین بچاتا ہے، اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اگر مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. حسن خاتمہ کی ایک چھٹی علامت بھی ہے کہ ایک انسان دفاع کرتے ہوئے مارا جاتا ہے یا کوئی اس کا مال غصب کرنا چاہتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے، جب وہ دفاع کرتا ہے تو ایسا شخص بھی شہید ہے، اور ایسے شخص کی موت بھی ایک حسن خاتمہ کی نشانی لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ارید ماله بغیر حق فقاتل فقتل فهو شہید، جس کا مال کو چھیننا چاہے اور وہ لڑائی کرتا ہے، چھیننے نہیں دیتا اور مارا جاتا ہے، وہ شہید ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1420۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1410، یا رسول اللہ ارائیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی، آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص آئے اور میرا مال لینا چاہے؟ قال فلا تعطیه، اس کو اپنا مال نہ دو۔ فلا تعطیه مالک، قال ارائیت ان قاتلنی، اگر مجھ سے لڑائی کرے تو؟ قال قاتل ہو، تم بھی لڑائی کرو۔ قال ارائیت ان قتلنی، اگر وہ مجھے مار دے تو؟ قال فانت شہید، تم شہید ہو۔ قال ارائیت ان قتلته، کیا خیال اگر میں اسے مار دوں تو؟ قال هو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بھی سوال کیا، اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے اور میرا مال چھینا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرہ باللہ، اسے اللہ سے ڈراؤ، اسے اللہ یاد کرو۔ قال فإن لم يذکر، اگر اسے اللہ یاد نہ آئے تو؟ قال فاستعن علیہ السلطان، تو تم مدد طلب کرو حکمران سے۔ قال فإن ناء السلطان عنی وعجل علی، اگر سلطان اور حکمران تک پہنچنا ہی ممکن نہیں، وہ دور ہے اور وہ جلد بازی سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، تو؟ قال قاتل دون مالک، تو پھر اپنے مال کے لڑائی کرو، حتی تکون من شہداء الاخرہ او تمنع مالک، یا تو اپنے مال کی حفاظت کر لو یا پھر شہیدوں میں قیامت کے دن کھڑے ہو جاؤ۔ حسن خاتمہ کی ایک ساتویں نشانی یہ ہے، الاستشهاد، انسان شہید ہو جائے۔ شہادت کے مختلف پہلو ہیں، سب سے کمال کا پہلو میدان جہاد میں شہید ہونا۔ اللہ عز و جلال نے جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے،
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ،
جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دے جاتے ہیں، خوش ہیں جو اللہ عز و جلال نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور جو لوگ ان تک نہیں پہنچے ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر، کوئی غم نہیں ہوگا ان پر، کس طرح وہ خوشی اور سرشاری محسوس کرتے ہیں اللہ عز و جلال کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ۔ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے 1663، للشہید عند اللہ ست خصال، شہید ہونے والے کے لیے چھ انعام ہیں، یغفر له من اول دفعۃ، خون کے پہلے قطرے پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اسے قیامت کی ہولناکیوں میں امن دیا جائے گا، وہ قیامت کی ہولناکیوں میں امن محسوس کرے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةِ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور عزت و وقار کا ایسا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا جس کا ایک ہیرا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور 72 حوریں اسے عطا کی جائیں گی. وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی سفارش اس کی قبول کی جائے گی. سنن النسائی کی ایک روایت ہے 2053، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، مومنوں کی آزمائش قبروں میں کیوں ہوگی سوائے شہید کی. قال کفا ببارقۃ السیوف علی رأسی فتنہ، جب اس کے سر پہ تلوار لگی تو یہ آزمائش اسے کافی ہے. جس طرح میدان جہاد میں قتل کیا جانے والا مسلمان شہید ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی شہید ہے جس کو طاعون کی بیماری لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5732، الطاعون شہادہ لکل مسلم، طاعون کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت کی موت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے 5734، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ اللہ کا عذاب ہے جس پر بھی اللہ چاہے بھیجتا ہے. فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا. فلیس من عبد یقع الطاعون، کوئی بھی ایسا انسان جو طاعون کی بیماری میں چلا جاتا ہے. فیمکس فی بلده صابرا یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ له، اور وہ اپنے ہی شہر میں رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی کچھ پہنچنا ہے، وہی کچھ ہوگا. الا کان له مثل اجر الشہید، اللہ اسے بھی شہادت کا اجر عطا کر دیتے. مسند احمد کی ایک روایت ہے 17651، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی الشہداء والمتوفون بالطاعون، شہید بھی آئیں گے اور طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والے بھی. فیقول اصحاب الطاعون نحن شہداء، ہم بھی تو شہید ہیں. فیقال انظروا، دیکھو ذرا. فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك، تو کہا جائے گا دیکھو کیا ان کا خون اسی طرح ہی بہ رہا ہے جس طرح شہیدوں کا بہتا ہے، اور کیا اسی طرح ہی ان کے خون سے مہک آ رہی ہے کستوری کی جس طرح شہید کے خون سے مہک آئے گی قیامت کے دن. فيجدونهم كذلك، تو فرشتے دیکھیں گے اور ویسا ہی محسوس ہوگا، تو یہ شہیدوں کے ساتھی ہوں گے. الموت بداء البطن، پیٹ کی بیماری سے بھی فوت ہونے والا یہ بھی شہید ہوتا ہے. سنن النسائی کی روایت ہے 2052، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن یسار وہ کہتے ہیں کہ میں سلیمان ابن سرد اور خالد بن عرف طاہ کے پاس تھا، تو وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک آدمی پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا. دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھے. ایک نے کہا، الم یقل رسول اللہ من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبری، کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا جس کا پیٹ اسے قتل کر دے، یعنی کسی بھی پیٹ کی بیماری میں وہ فوت ہو جائے تو اللہ اسے قبر میں عذاب نہیں دیں گے. فقال الآخر، تو دوسرے صحابی کہنے لگے، بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5733، المبطون شہید والمطعون شہید، جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو وہ بھی شہید. اسی طرح جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اور جس کے اوپر کوئی دیوار گر جائے، کوئی مکان کی چھت گر جائے وہ بھی شہید ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 653، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخره فشکر اللہ له فغفر له. ایک آدمی جا رہا تھا، اسے راستے میں کانٹے نظر آئے، اس نے ان کو اٹھا کے راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی ایسی کی کہ اسے معاف کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، الشہداء خمسہ، شہید پانچ قسم کے ہیں، المطعون جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو، والمبطون جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو، والغریق جو پانی میں ڈوب جائے اور فوت ہو، وصاحب الہدم اور جس پہ کوئی دیوار یا چھت گر جائے، والشہید فی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو. جو آگ میں جھلس جائے، جل جائے اور فوت ہو جائے اور پہلو کی بیماری میں فوت ہو وہ بھی شہید. جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ عزوجلال نیت کے مطابق اجر دے دیتے ہیں. ابن حبان کی روایت ہے 3189. پھر فرمایا، وما تعدون الشہادہ، تم شہادت کو کیا شمار کرتے ہو؟ قالوا القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، الشہادۃ سبع سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی سات لوگ شہید ہیں. المبطون شہید، پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا، والغریق شہید، پانی میں ڈوب کے فوت ہونے والا شہید، وصاحب ذات الجم، پہلو کی بیماری میں فوت ہونے والا وہ بھی شہید، والمطعون شہید اور طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والا شہید، والحریق شہید اور جو آگ میں جل جائے، چھلس جائے، فوت ہو جائے وہ بھی شہید، والذی یموت تحت الہدم شہید، کسی کے اوپر چھت گر جائے وہ بھی شہید، والمرأة تموت بجمع شہید، اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید. اگر کوئی انسان سل کی بیماری سے فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، القتل فی سبیل اللہ شہادہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے اور یہ شہادت ہے. والنفساء شہادہ، اور زچگی میں جو عورتیں فوت ہوتی ہیں وہ بھی شہید ہے. والحرق شہادہ، اور آگ میں جلنا یہ بھی شہادت ہے. والغرق شہادہ، اور اسی طرح غرق ہونے والا، ڈوب جانے والا جو فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے اور یہ بھی شہادت ہے. والسل شہادہ والبطن شہادہ، پیٹ کی بیماری والا بھی، اور سل جب انسان کے لمز کوئی اثر نہیں کر رہے اور وہ بالکل فالٹی ہو گئے ہیں، تو ایسی کیفیت میں اگر انسان فوت ہو جاتا ہے کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہوگا. موت کے حوالے سے ایک انسان کو ہمیشہ یہ یاد رہنی چاہیے چار چیزیں. تو بہت ساری چیزیں زندگی کی سمجھنے میں بھی آسانی ملتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بھی بنا لیتا ہے. پہلی بات اسے یہ یاد رہنی چاہیے کہ جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق نہیں کھا لے گا اسے موت نہیں آئے گی. روایت صحیح ترغیب کی 1702، لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کسی بھی شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق کھا نہیں لیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لن تموت حتی تستکمل اجلها، اس وقت تک موت نہیں آئے گی تجھے جب تک اپنی لکھی ہوئی زندگی پوری نہیں کر لو. وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، اور وہ جان اپنا پورا رزق نہیں کھا لیتی. صحیح الجامع 2085. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر رزق نہیں مل رہا، کمی ہو گئی ہے، لیٹ ہو گیا ہے، گناہ کر کے رزق نہ کماؤ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِي، اللہ کے پاس جو انعامات ہیں وہ تو اطاعت سے ملتے ہیں، گناہ اور معصیت سے نہیں ملتے. دوسری بات، جو اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے، طے شدہ وقت سے پہلے کبھی موت نہیں آئی. اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک چیز کی اجل ہے، ایک مدت ہے، جب موت آ جائے تو ایک لمحہ بھی پہلے یا بعد میں نہیں آئے گی، مقررہ وقت پہ آئے گی. تیسری بات بھی اللہ کی طرف سے پلان ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، طے شدہ سبب کے مطابق موت آئے گی. جس سبب سے اسے موت آنی ہے اسی سبب سے آئے گی جو اللہ نے لکھا ہے. کیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ زندگی کے آخری سانسوں میں تھے تو کیا کہہ رہے تھے، لقیت کذا و کذا زحفا وما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم وها انا اموت علی فراشی حتف انفی کما یموت العیر فلا نامت اعین الجبنا. میرا پیغام دے دو، بزدلوں کو کبھی نیند نہیں آتی کہ موت نہ آ جائے، میں جہاد کرتا رہا، میرے جسم کی ایک بلشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو یا تیر کا نشان نہ ہو، اور آج میں چار پہی بھی فوت ہو رہا. من لم يمت بالسيف مات بغير تعددت الاسباب والموت واحد، اگر کوئی تلوار سے نہیں مرتا تو گھر لیٹا ہوا بھی تو فوت ہو سکتا ہے. اللہ تو قادر ہے، وہ چلتے بیٹھے بولتے بھی روح نکال سکتا ہے. تو جس سبب سے موت آنی ہے اسی سبب سے آنی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی. صحابہ کو بھی طاعون کی بیماری لگی، ان کو بھی شہادت کا یہ مرتبہ ملا. تو کسی بھی بیماری سے کسی کی وفات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کی وفات ہوگی. ایک چوتھی بات بھی طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ جس جگہ موت آنی ہے وہ جگہ بھی چینج نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحیح الجامع کی روایت 745، اذا كان اجل احدكم بارض اتى له حاجه اليها، جب کسی کی موت کسی جگہ لکھی ہوتی ہے تو وہاں اس کا کوئی کام اللہ رکھ دیتے ہیں. فاذا بلغ اقصى اثره قبضه الله اليه فتقول الارض يوم القيامه ربي هذا ما استودعتني. اور اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے بہت دور جگہ پہ ہوتا ہے تو اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں ہی فوت ہونا ہے، تو وہاں اللہ عز و جلال اسے فوت کرتے. قیامت کے دن زمین کہے گی، اللہ یہ امانت میرے پاس تو نے رکھوائی تھی، یہ لے لیجیے. مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اذا قضى الله ميتة عبد بارض جعل له اليها حاجة، اللہ جب کہیں کسی کی موت کسی جگہ پہ لکھی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے ہیں، وہ ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، اپنے کسی کام کاج کے لیے جاتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے. تو جب یہ چار چیزیں طے ہیں کہ جب تک رزق مکمل نہیں کر لینا موت نہیں آنی، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے یا بعد میں نہیں آئے گی، موت کا سبب بھی متعین ہے اسی سبب سے آئے گی، اور وہ اللہ تو قادر ہے بغیر سبب پہ بھی کسی کو موت دے سکتا ہے، اور چوتھی بات، جس جگہ موت آنی ہے وہ جگہ بھی چینج نہیں ہوگی، جب یہ چار چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں تو پھر فکر کس بات کی ہے، ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ صرف ڈر اور خوف یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ عز و جلال جب بھی موت دے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.